گھروں کا مضبوط ہوگا. اور شیطان کا حربہ یہ کہ گھروں کو توڑا جائے, اور دجال کا فتنہ بھی یہ ہوگا کہ بہرحال گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے. اللہ تعالی ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائے. اس مقام پر بڑی قیمتی ہدایات ہیں, براہ راست مطالعے کی طرف چلتے. سورہ البقرہ آیت نمبر 222, ویس ادون کا عادل محیم, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں, کل ہوا اذن, آپ فرما دیجیے وہ ایک ناپاکی کا معاملہ ہے, اور ایک ترجمہ نے کی کہ تکلیف کا باعث بھی ہوتا ہے یہ معاملہ خواتین کے حوالے سے. فاعتزل النساء فی المحیض, تم اپنی عورتوں سے علیحدہ رہو حالت حیض میں. کیا مراد؟ یہ علیحدگی ہے بس وہ جو حتمی تعلق ہے زوجین کا اس کے حوالے سے, ورنہ یہود و نصارہ ہندو بڑی افراد و تفریح اس معاملے میں آئی. ساتھ کھا پی سکتے جب خاتون حیض کی حالت میں ہو تو زوجین ایک دوسرے کے ساتھ کھا پی سکتے ہیں, سو بھی سکتے ہیں, بات چیت بھی کر سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. جو حتمی ایک تعلق ہے زوجین کا وہ تعلق قائم کرنا وہ منع ہے. ایک تو یہ بات ہے. ضمن ایک دو باتیں اور, جب یہ ایام مخصوص ہوتے ہیں خواتین کے تو ظاہری بات ہے نہ وہ نماز ادا کرتی ہیں نہ وہ روزے رکھتی ہیں. ہاں نماز کی قضا نہیں ہے, جو روزے اس حالت میں چھوٹ جائے ان کی قضا ہے, وہ بعد میں جلد انہیں ادا کرنا ہوگے. ولا تقربوهن حتى يطهرن, اور ان کے قریب ہی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. جبکہ ناپاکی کا معاملہ ختم, پاکیزگی ہو گئی, تو اب وہ قریب جانا مراد وہ تعلق قائم کرنا اس کی اجازت ہے, حالت حیض میں اجازت نہیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ, پس جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا. یعنی فطری طریقہ جو سکھایا گیا, فطری طریقہ جو بتایا گیا, اس کی طرف توجہ دلائی گئی, اور جس سے مقصود ہے وہ اولاد کا حصول, اس طریقے پر وہ تعلق قائم کرنا اس کی تلقین. اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ خوب توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا, خوب پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اگر خطا ہوگی غلطی ہوگی تو توبہ کرو, اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور پاکیزگی کا خیال رکھو, ان معاملات کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کی پاسداری کرو. یہ تو میں نے مختصر بیان کیا, بہرحال یہ دور ترجمہ قرآن میں تو اتنا ہی وضاحت کا معاملہ ہو سکتا ہے. باقی تفاصیل کا مطالعہ کریں, مسائل کو معلوم کر کے سیکھ کر عمل کریں. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. نساء حکم حرف لکم, تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. بڑا پیارا جملہ ہے. کھیتی میں انسان کیا کرتا ہے؟ بیج ڈالتا ہے. بیج ڈالنے کا مقصد فصل کا حصول ہے, تو زوجین کے تعلق کا ایک اہم مقصد اولاد کا حصول بھی ہے. یہ جو اوائڈ کرنے والا پہلو ہمارے معاشرے میں بھی آ رہا ہے, یہ مناسب نہیں بلکہ غلط ہے. اور خاندانی منصوبہ بندی کے جو پہلو ہمارے برائج کیے جا رہے ہیں وہ تو اللہ کی صفت رزاقیت کے خلاف عدم اعتماد ہے. اس پر بارہویں پارے کے شروع میں الگ سے بات کریں گے انشاءاللہ. تو نساء حکم حرف لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فاتو حرف لکم انا شی, تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو, لطف اندوزی اختیار کرو جو کچھ بھی ہے. سکون کا باعث اللہ نے تمہیں دوسرے کے لیے بنایا. ہاں وقدموا لانفسکم, اور اپنے لیے آگے کی تدبیر کرو. یہ ہے وہ تعلق جس کے نتیجے میں پھر اولاد کا حصول ممکن ہوتا ہے, تو وہ اولاد کے حصول کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ, اور جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہو. کیا مطلب ہے؟ یہ جو ہدایات دی جا رہی ہے اللہ کے احکامات ہیں, اور ان احکامات کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا. یہ خاندانی معاملات دین سے باہر نہیں, دین میں شامل اور داخل ہیں. ان کے بارے میں بھی ڈرتے رہو کہ انکم ملاقون, کہ تم اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو. شوہر نے نکل جواب دینا ہے, بیوی نے نکل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. وبشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں کو بشارت دے دیجیے. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم, اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ. مراد کیا ہے؟ ایسی قسمیں کھاتے جو نافرمانی کے کاموں کی ہیں, تو اللہ کے نام کو درمیان میں لا کر ایسی باتیں نہ کرو نافرمانی کی. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم, اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ. ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس, کہ تم حسن سلوک نہیں کرو گے, تقوا کی طرف اختیار نہیں کرو گے, لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے, ایسی قسم نہ کھاؤ. ایک ہی مثال دے دیتا ہوں. دوست احباب یہ گھر والے رشتے داروں میں اکثر کبھی ناچاکی ہو جاتی ہے, تو کچھ لوگ ملاپ کرانا چاہتے ہو, کرانا بھی چاہیے. قرآن کا حکم ہے کہ سورہ الحجرات آیت نمبر 10 میں فرمایا, ان نول مقلون اخبات الفاصل مینا قبائی, تم اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں, اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو. اب صلح تو کرا دی, لیکن اس کے بعد یہ صلح کرنے والے اس کے پیچھے پڑ گئے. تم نے تو صلح کرا دی, میں تو مصیبت میں آ گیا. اب یہ بلد کر کہتے ہیں اللہ کے قسم میں تمہارے معاملے میں کبھی پڑھوں, میرے باپ کی توبہ. یہ کہتے ہیں نا ہم لوگ, یہ درست نہیں ہے. تو یہ قسمیں نہ کھاؤ کہ تم نیکی نہیں کرو گے، تقوی کی بڑی اختیار نہیں کرو گے، لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤ گے، نافرمانی کے کاموں کی قسمیں نہ کھاؤ اللہ کے نام کی. اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اب قسموں کے بارے میں ہدایت، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری لایعنی قسموں پر تمہاری پکڑ نہیں فرماتا. لایعنی بیکار قسمیں، جیسے عربوں میں مزاج تھا اللہ واللہ واللہ تاللہ تاللہ، اللہ کی قسم، اللہ ہر بات پہ بات بات کر، یہ تو آدمی بلا ارادہ بھی کہہ دیتا ہے. لایعنی قسم ہوتی ہے جس کو کوئی ارادہ نہیں ہوتا. ہاں ولاکی مواف رکم بیما کا سبب قرون رکم، لیکن تمہارا معاوضہ فرماتا ہے ان قسموں پر جو تم نے پورے پختہ ارادے کے ساتھ کھائے، جو پکے ارادے کے ساتھ قسم کھا رہے ہو اس پر اللہ کا معاوضہ ہو سکتا ہے، اور اس سے اس کے بارے میں ڈرتے رہو، اس پر جو احکامات اپلائے ہوتے ہیں. باقی ضمن ایک بات، قسم اگر کبھی کسی معاملے میں کھانا پڑے، وقت آ جاتا ہے، نوبت آ جاتی ہے، قسم صرف اللہ کی ذات کی. ترمذی کی روایت ہے غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا شرک ہے، اور نہ جانے کس کس بات کی قسم کھائی جاتی ہے، جائز نہیں. جب ضرورت پڑے تو قسم فقط اللہ کی. اللہ غفور حلیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور حلیم ہے. حلیم بردبار ہونے کے معنی میں، اللہ کا تحمل، اللہ اکبر کبیرہ. بندے اللہ کی کتنی ناشکریہ کرتے ہیں، ہر ناشکری پر اللہ نہیں پکڑتا. قرآن کہتا ہے دو مقامات پر کہ اگر اللہ تمہاری ہر بات پر پکڑنے پر آ جائے تو زمین پر ایک جاندار کو باقی نہ چھوڑے، لیکن اللہ معاف فرماتا ہے، اللہ معاف فرماتا ہے. بہرحال اللہ بردبار حلیم ہے. اب ایک خاص قسم کا بیان، اس کو ایلا کہا جاتا ہے. اب کچھ اصطلاحات بھی آئیں گی، اشارہ کر دوں گا، پڑھیے گا تفاصیل ان شاء اللہ تعالیٰ. ایلا ایک قسم ہوتی تھی کہ قسم کسی نے کھا لی کہ اللہ کی قسم میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ عربوں کا معاملہ تھا. اب یہ بڑا ظلم ہے، کوئی ٹائم پیریڈ نہیں ہے، اس بیچاری نے ان کو لڑکتا چھوڑ دیا، اس کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو چار مہینے اللہ نے متعین فرما دی، چار مہینے میں تو رجوع کرو یا معاملہ ختم کرو. یہ کیا تم کسی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، ظلم کر رہے ہو؟ اب آپ اندازہ کیجئے، یہاں تو برسوں زیادتی ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ نے میکسیمم کتنا لگایا، چار مہینے کا معاملہ، اور یہاں دھڑلے کے ساتھ برسوں زیادتی ہم کر رہے ہوتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں ہماری اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اب جو باتیں آ رہی ہیں ان میں کچھ باتیں شاید ہمارے دل کو جا کے لگی ہوئی، ہو سکتا ہے ہم کئی کوتاہی کر رہے ہوں، اور ہم نے پہلے دن سے طے کیا تھا کہ ہم غلط ہو سکتے ہیں. اللہ کا کلام سچا ہے، ہمیں اللہ ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایلا چار مہینے کا معاملہ اس کے ذریعے بیان ہو رہا ہے. للذین یؤلون من نسائهم، ان لوگوں کے جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھاتے ہیں، طلب 248 اشہر، انہیں انتظار کرنا ہے چار مہینے. فَإِن فَاؤُوا، پھر اگر رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. باقی اس کے مزید تفصیلات میں تفصیلی احکامات ہیں. چار مہینے میں رجوع کر لیا تو وہ قسم، قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، قسم خالی تھی تو کفارہ دینا پڑے گا. قسم کا کفارہ آئے گا سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ، آیت نمبر 89 میں انشاءاللہ. قسم کا کفارہ سورۃ المائدہ میں، وہاں تفصیل پڑھ لیجیے گا جنہیں ابھی پڑھنی ہو. بیان تب ہوگا جب سورۃ المائدہ کا مطالعہ انشاءاللہ ہم کریں گے، اور باقی کچھ تفصیلی سے احکامات کو قرآن نے بیان فرمائے. فَإِن فَاؤُوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اور چار مہینے گزر گئے تو ایک طلاق واقع ہوگی جس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے، اس کی تھوڑی وضاحت آگے ہوگی. طلاق بائن وہ ہوتی ہے کہ جس میں اگر رجوع کرنا ہو تو نیا نکاح کرنا پڑتا ہے، اس کے تفصیلی احکامات ہمیں معلوم کرنے چاہیے، سیکھنے چاہیے. اور ان مقامات پر اگر ہم معروف تفاصیل کا مطالعہ کر لیں گے تو جو بنیادی احکامات ہیں وہ ہمیں ان شاء اللہ تعالیٰ تفصیلوں سے مل جائیں گے. اللہ ہمیں دین کو سیکھنے کی، مستقل سیکھنے کی، اور دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ ہی کر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بہت سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے. وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیض تک. یہ ایک طلاق یافتہ خاتون کی عدت کی مدت کا بیان ہے، تین حیض، 3 پیریڈز. اور وہ خواتین جن کو اب حیض نہیں آتا تو ان کے لیے وہ 3 مہینوں کا معاملہ، وہ تفصیل آتی ہے سورہ طلاق میں 28 سپارے میں، وہ اپنے مقام پر تفصیل ہے سورہ طلاق میں 28 سپارے میں. یہاں 3 حیض کا ذکر آیا.
ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن, اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر, اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں. یہ خاص بات کیا ہے کہ کس کا وہ بچہ ہے, نسب کا معاملہ بڑا ہم اسی سے بہت سارے احکامات کا تعین ہوتا ہے. تو یہ خاتون جو کہ بہرحال طلاق یافتہ اس کے حمل میں کس کا بچہ ہے, اس کا تعین ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک اور مسئلہ کہ یہ خاتون اگر حاملہ ہو تو جیسے ہی بچے کی ولادت ہو جائے گی اس کی عدت کی مدت پوری ہو جائے گی. یہی مسئلہ اپنی جگہ پر ہے. تو چھپانا جائز نہیں ہے, معلوم ہونا چاہیے کہ بچہ کس کی طرح منسوخ کیا جائے گا. اور الحمدللہ جی غالب لائٹ آ گئی اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ مزید آسانی عطا فرمائے. جی غالباً حاملہ خاتون کا ذکر ہوا تھا کہ جب بچے کی ولادت ہو گئی تو حاملہ خاتون کی عدت کی مدت مکمل ہو گئی. اور مزید یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو تعین ہے بہت ضروری کہ بچہ کس کا ہے, اسی سے پھر وہ محرم نا محرم کے معاملات, پھر وہ پردے اور پردے کے احکامات, پھر وہ وراثت کے معاملات, یہ سارے امور طے ہوا کرتے. ان معاملات میں بھی حساسیت ہونی چاہیے. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا, اور ان کے خاوند ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہیں اس مدت میں اگر وہ بہتر سلوک کرنا چاہیں. یعنی نکاح کا جو اختیار کا معاملہ ہے اس تعلق سے وہ مرد کے ہاتھ میں رکھا گیا, وہ طلاق دے بھی سکتا ہے اور رجوع کرنے کا اختیار اس کو دیا گیا. عورت طلاق مانگ سکتی ہے, پھر وہ خلا کا معاملہ آتا ہے, اس کا ذکر آگے پھر انشاءاللہ آئے گا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسی ان پر ذمہ داریاں ہیں. عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں. مشہور ایک مسئلہ ہے جب کسی کا انتقال ہوا اور بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی ہیں تو بیٹوں کا حصہ بیٹیوں سے دوہرا ہوتا ہے نا. اس کی بنیادی وجہ مرد پر اللہ نے کفالت کی ذمہ داری ڈالی, عورت پر نہیں ڈالی. تو مرد پر ذمہ داری ڈالی تو اس ناطے سے بیٹے کا حصہ زیادہ رکھا گیا. اس مثال سے اس بات کو سمجھ لیجئے, جیسی ذمہ داری ویسے حقوق اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے. بل رجال علیہن درجہ, پر اللہ نے مردوں کو ایک درجہ اوپر رکھا. یعنی فضیلت کس بات کی کہ گھر کا نظام چلانے کے لیے. یہ بات اسی سے پڑھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں انشاءاللہ تعالی الرجال قوامون علی النساء, مردوں کو عورتوں کا حاکم یہ ذمہ دار بنائے کہ تفصیل وہاں پر آئی. یہ گھر کا نظام چلانے کے لیے ایک درجہ اوپر رکھا گیا, ورنہ اللہ کو راضی کرنا آخرت کی تیاری کرنا یہ میدان مردوں کے لیے بھی کھلا ہے اور عورتوں کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. واللہ عزیز الحکیم, اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اب اگلی آیات میں طلاق کے حوالے سے گفتگو آئے گی. چند بنیادی بات, اللہ تعالیٰ نے طلاق کو ناپسند کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حلال چیزوں میں بڑی ناپسندیدہ شے ہے. ہمارے معاشرے میں کم علمی ہوتی ہے, لا علمی ہوتی ہے, اور ہم زیادتی کر جاتے ہیں اور دین کے مسائل نہ سیکھنے کی وجہ سے اپنا اور اپنی بیوی کا اور پھر وہ گھر والوں کا اور خاندانوں کو برباد کرنے کا ہم سامان کرتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہاں مسائل طلاق کے اشارتاً بیان کر دیں ان شاء اللہ مختصراً, لیکن قرآن حکیم کو پڑھیے تو قرآن طلاق سے پہلے بہت ساری باتیں بتاتا ہے. اللہ کا تقوی اختیار کرو, زبان کو صحیح استعمال کرو, مرد عورتوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے, بیوی عورت کی فرما برداری کی روش, بیوی جو ہے وہ شوہر کی فرما برداری کی روش اختیار کرے, ایک دوسرے کو درگزر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. اور کہا گیا اگر تمہیں ایک بات پسند نہیں آتی بیوی کی دوسری بات تلاش کرو وہ تمہیں پسند آ جائے گی, وغیرہ 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 وغیرہ. اس کا 100% ڈپلائی کر لیں, مگر ہمارے نکاح تو ہم کر لیتے باقی معلوم نہیں کرتے کہ نکاح کے بعد ذمہ داری فرائض کیا ہے, دین کے تقاضے کیا ہے, دین کے معاملات کیا ہے. اور پھر بھاڑ تین فائر ایک ساتھ کرتے گھر پر بات کر رہے ہوتے ہیں. باقی ہاں ایک رائے ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کی ہے, وہ اپنے مکتب فکر کی رائے پر عمل کرتے ہیں تین طلاق کے تعلق سے, اور عظیم اکثریت جو احناف کی ہمارے ملک میں ہے وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کی رائے پر عمل کرتی. ہم اختلافی مسائل کو بیان نہیں کرتے اور دعوت دیتے کہ بھائی اپنے مکتب فکر کے علماء سے مسئلہ معلوم کر کے عمل کرے, لیکن دین کے تقاضے پر عمل ہو, یہ اصل بات ہے. تو قرآن حکیم طلاق سے پہلے بہت ساری ہدایات عطا فرماتا ہے، ہمیں سیکھنا چاہیے. پھر تین طلاقوں کی حد تک تو معاملہ ہے، تین طلاق کسی شخص نے اپنی بیوی کو دے دی تو وہ طلاق ہمیشہ کے لیے واقع ہو گئی اور پھر وہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی. ایک طلاق دی، دو طلاقیں دیں تو رجوع کا امکان ہے، اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ رجعی، رجوع ہو سکتا ہے ایک کی حد تک، دو کی حد تک. اچھا، ایک طلاق دی یا دو طلاقیں دے دی اور عدت کی مدت گزر گئی تو یہ باقن کہلاتی. کیا کہلاتی؟ طلاق باقن. اس میں رجوع ہوگا مگر نکاح نیا کرنا پڑے گا، تفصیل اس کی. تو رجوع رجعی میں رجوع عدت کے اندر ہے، عدت کی مدت گزر گئی تو باقن ہو جائے گی اور نکاح کر کے تجدید کرنا پڑے گی معاملے کی. لیکن تین طلاقیں دے دی تو یہ طلاق مغلظ، یہ ذرا مشکل لفظ ہے، بھاری، مغلظ، گاڑی طلاق، اب معاملہ ختم ہو گیا. ایک مسئلہ آتا ہے وہ حلالے کے اعتبار سے، حلالہ فطری طور پر ہو، ایک شخص کی بیوی کو طلاق دے دی، معاملہ ہو گیا عدت کا پورا، اس خاتون کا کہیں نکاح ہوا، اس شوہر کا انتقال ہو گیا دوسرے کا، یا اس نے ویسی طلاق دے دی، تو پھر تو یہ خاتون اور اس کا پہلا شوہر وہ نکاح کر سکتے ہیں، مگر یہ فطری طور پر ہو، پلانڈ طریقے پر ہو تو گناہ کبیرہ ہے. لعنت فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام نے. ایک معاملہ حلالے کا بیان کیا جاتا ہے. طلاق دینے کا طریقہ اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے اور یہ کوئی نہیں سکھاتا، نہ سیکھتے ہم لوگ. اول تو طلاق دینے سے پہلے بیسیوں باتیں ہیں جس کا خیال رکھیں تو طلاق کی نوبت انشاءاللہ نہیں آئے گی. تاہم دوسری بات، اگر ہو تو سورہ طلاق میں اس کی وضاحت آتی، پاکیزگی کی حالت میں، پاکیزگی کی حالت میں جبکہ وہ تعلق قائم نہ ہوا ہو، ایک طلاق ہو. یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ جو سکھایا گیا. ایک وقت میں ایک طلاق دینے کی بات یہ سنت نے ہمیں بتایا ہے. بہرحال میں نے اشارتاً سے باتیں کی ہیں تاکہ ذہن میں بس یہ خاکہ بیٹھ جائے، پھر ہم تفاصیل کا مطالعہ کریں تو بہت کچھ ہمارے سامنے احکامات واضح ہوں گے. تو یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کے احکامات، اللہ ان کے بارے میں ہم سے کل سوال کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے، دین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا رکو شروع کرتے ہیں 29 رکو. الطلاق مرتان، طلاق دو مرتبہ ہے، یعنی میکسیمم اس کے بعد معاملہ ختم ہو جائے گا، لیکن دو تک رجوع کا امکان ہے. اسے آگے فرمایا، فانساک بمعروف او تصریح باحسان، پھر روک لینا ہے بھلے طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے عمدگی کے ساتھ. طلاق کا معاملہ بڑا ہی ناپسندیدہ ہے، لیکن اس کو بھی پائے تکمیل کو پہنچانے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، 29 سے پارے کا آغاز ہوا تھا. الطلاق مرتان، طلاق تو ہے دو مرتبہ. فانساک بمعروف او تصریح باحسان، پھر روک لینا ہے بھلے طریقے پر یہ رخصت کر دینا ہے عمدگی کے ساتھ. طلاق جیسے ناگوار معاملے کے بارے میں کہا جا رہا ہے بھلے طریقے پر معاملہ کرو. یہ ہے ہمارا پیارا دین، اتنے ناگوار مسئلے میں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بھلے طریقے پر ساتھ بھلے طریقے پر معاملہ کرو. تو عام حالات میں نکاح جب ہے، زوجین کے لیے کتنی قیمتی ہدایات دی گئی ہوں گی اندازہ کیا جا سکتا ہے. یہ بار بار باتیں آگے چل کر بھی آئیں گی انشاءاللہ. ولا یقین لکم ان تاخذوا مما آتیتموهن شیئا، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس سے کچھ واپس لے لو. طلاق دے دی تو بیوی کو جو کچھ دیا تھا وہ بیوی کا ہی ہے، جو اس کو بنا دیا مالک، جو اس کو دے دیا وہ اسی کا ہے. بہت توجہ کیجیے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے دے دیا تحفہ اور وہ واپس تقاضا کرتا ہے تو ایسا ہے کہ کتے نے قے کی ہو، الٹی وامٹنگ، کتے نے قے کی ہو اور اس کو چاٹنا شروع کر دے ہو. اللہ اکبر، کتا اور کتے کی قے اور پھر اس کو چاٹنا، کس قدر کراہیت والی بات. اب آپ دیکھیے طلاق کے ٹائم پر ہی مسئلے آتے ہیں نا. قرآن کہہ رہے کہ نہیں، اس کو عمدگی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچاؤ. تو جو دے دیا وہ واپس نہیں لے سکتے. ہاں ایک آپشن، ایک پاسبلٹی، الا ان یخاف اللہ یقیم حدود اللہ، سوائے اس کی دونوں اندیشہ کریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر تم ڈرو گے وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اس پر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر کہ عورت اس کا کوئی فدیہ دے دے. یہ خلا، خلا
مرد طلاق دے سکتا ہے، عورت طلاق مانگ سکتی ہے، اور عورت نے طلاق مانگی ہے تو اس کو کچھ دینا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا. اگر مرد نے مہر نہیں ادا کیا تھا تو چھوڑنا پڑے گا، اور کچھ دیا تو کچھ چھوڑنا پڑے گا. تو کچھ چھوڑ دے بیوی تاکہ خلع اس کو مل جائے، تو یہ تو آپشن ہے. اس صورت میں تو دیا ہوا کچھ واپس دے سکتا ہے شوہر، خلع کی صورت میں عورت کو خلع کا آپشن دیا گیا. لیکن مرد نے ویسے کچھ دیا، اس کو مالک بنا دیا، تحفہ دے دیا اور طلاق دے کر واپس مانگے، تو کتے والی مثال ذہن میں رکھیے گا. تل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہیں، فلا تعتدوها، ان سے آگے نہ بڑھنا. حدود صرف سزائیں نہیں، وہ احتکاف میں بھی حدود کا بیان آیا تھا آج کے درس میں شروع میں، اور اب دیکھیں گھریلو معاملات میں بھی حدود کا بیان آ رہا ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ظالم ہیں. یہ ہے ظلم، گھر کے معاملات میں رہنمائی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اب تیسری اور حتمی اور آخری طلاق کا بیان. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر اس کو طلاق دے دی یعنی تیسری، تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور شوہر سے نکاح کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا، پھر وہ دوسرا اگلا شوہر بھی طلاق دے دے اس خاتون کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، یعنی اس خاتون پر اور سابقہ شوہر پر، کہ اگر وہ رجوع کر لے بشرطے کہ ان ظن ان یقیم حدود اللہ، وہ خیال رکھے اس بات کا کہ اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے. یہ ہوگا فطری طور پر. ایک شخص نے بیوی کو تین طلاق دے دی، یہ بیوی یہاں سے ہوگی فارغ، آگے پھر اس کا ہوا نکاح، اس شوہر کا انتقال ہو گیا، یا اس نے اپنے ارادے سے اس کو طلاق دے دی، تو پھر یہ عورت اور سابقہ شوہر کا نکاح ہو سکتا ہے. اس کو حلالہ کہتے ہیں، حلالہ. لیکن ہمارے معاشرے میں بہت ظلم ہے، بہت ظلم ہے. لوگ پلانڈ قسم کا حلالہ کرتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی، لعنت فرمائی ایسے حلالے کرانے والوں، کرنے والوں پر جو پلانڈ طریقے سے کروائیں. اور بڑے سخت الفاظ ہیں، کرائے کے سانڈ کہا اللہ کے نبی نے حدیث میں. باقی آپ قیاس کر لیجیے کتنی بھاری بات ہے. یہ کرائے کے سانڈ ہیں جو اس طرح کا پلانڈ حلالہ کرتے ہیں. یہ اللہ کی حدود کے ساتھ مذاق ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے. اور جب نبی نے لعنت فرما دی تو کتنا بڑا جرم ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدود ہے. يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہ ان کے لیے بیان فرماتا ہے جو جاننا چاہتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو بھلے طریقے پر روکے رکھو ایک یا دو طلاق کی حد تک، اور أَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا بھلے طریقے پر رخصت کر دو. یہ ایک اور دو والی بات پہلے بھی آئی تھی. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے مت روکو کہ تم کہیں زیادتی کرو، کہ طلاق دے دیا میں رجوع تو کر رہا ہوں لیکن ذرا بس گھر تو واپس آ جائیں پھر میں اس کو چھوڑوں گا نہیں. یہ زیادتی اگر تم کرنے کے لیے رجوع کر رہے ہو تو ڈرنا اللہ سے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. یہ ہے ظلم. اب دیکھیں یہ خیال کون رکھے گا ان باتوں کا جو اللہ کو مانتا ہو، جو آخرت کو مانتا ہو. اسی لیے ہم گھروں سے کہتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں، عورتوں سے بھی کہتے ہیں، اپنی بات نہ کرو، اللہ کے حکم کی بات کرو. ارے اللہ کا حکم ہمارے گھر میں نافذ ہونا چاہیے، اللہ کے دین پر ہمارے گھر میں عمل ہونا چاہیے. جس کو خوف خدا ہوگا وہ ان احکامات کا پاس رکھے گا، ورنہ لوگ تو زنا کرنے سے بھی جھجکتے نہیں. لوگ تو زنا کو نہیں چھوڑتے تو نکاح کر کے تعلیمات پر عمل کون کرے گا. تو خوف خدا دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ خوف خدا اگر دلوں کے اندر ہوگا تب ان احکامات پر عمل ہوگا، تب ہمارے گھر سنوریں گے. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اور اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو مذاق نہ ٹھہراؤ، اللہ کے احکامات سے نہ کھیلو. ایک وقت میں تین طلاق دے کر، جو حنفی بھی اگر ہے، اگر وہ تین طلاق دے کے فارغ کر رہا ہے وہ ظلم کر رہا ہے، سزا ہونی چاہیے. حضرت عمر کا حوالہ دیا جاتا رضی اللہ تعالیٰ کی، تین طلاق کو نافذ فرمائی تو وہ کوڑے بھی لگوایا کرتے تھے، سب عام کوڑے لگواتے تھے تاکہ لوگ اللہ کے دین کو مذاق و تماشا نہ بنائیں اور گھروں کو اور عورتوں کو برباد نہ کریں. مت بناؤ اللہ کی آیات کو جو ہے متا، اس پر کوئی بات ہی نہیں ہوتی. ظلم کیا مشرف کے دور میں، اور پارلیمنٹ بھی ظالم تھی اس وقت کی جس نے حدود آرڈیننس کو پاس کیا. اور بڑے بڑے دینی طبقات کے لوگ بھی، سیاسی جماعتوں والے وہاں پر موجود رہے اور دھڑلنے کے ساتھ شریعت کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی. اور علماء کہتے رہے یہ تین طلاق ایک وقت میں دینے والوں کو کوڑے لگانے چاہیے، یہ بیٹیوں کو وراثت کا حصہ نہ دینے والوں کو کوڑے لگانے چاہیے، ان کو سزائیں دینی چاہیے. ایک نہیں سنی علماء کی، نہ مشرف نے سنی نہ اس کے چیلوں نے سنی. مذاق بنا کے رکھا اللہ کے دین. تو نہ یہ تین ایک وقت میں دینا ان کو بھی سزا دینی چاہیے. یہ پلان حلالے کرنے والے یہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں, اور ایک یا دو کے بعد رجوع کر کے جو ظلم کر رہا ہے بیوی کے ساتھ وہ بھی اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں, اللہ منع کر رہے ہیں. ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اور اللہ کی آیات کو اللہ کے احکامات کو مذاق نہ ٹھہراؤ. واذکروا نعمت اللہ علیکم, اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وما انزل علیکم من الکتاب, اور وہ جو اللہ نے تم پر کتاب میں سے نازل فرمایا. والحکمہ, اور حکمت میں سے نازل فرمایا. یعظکم بہ, اللہ تمہیں اس سے نصیحت فرماتا ہے. واتقوا اللہ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. واعلموا, اور جان لو. ان اللہ بکل شیء علیم, بے شک اللہ ہر ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ, اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, پھر وہ اپنی عدت کو پوری کر لیں. فَلَا تَعْذُرُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, تو انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو. اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ, جبکہ وہ راضی ہو جائیں آپس میں بھلے طریقے پر. یعنی اس کی ایک ہی تعبیر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور بھی آ رہا ہے. ایک رائے یہ کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دی, ایک یا دو کہ تک رجوع کا امکان ہے نا. اب وہ بیوی تو چلے گی گھر, اب بیوی کا باپ آڑے آ رہا ہے, بیوی کا بھائی آڑے آ رہا ہے کہ نہیں ہماری تو ناک کٹ گئی ہے, ہمارے تو خاندان میں کوئی عزت نہیں رہی. اب باپ رکاوٹ بن رہا ہے بیٹی کا, یا بھائی رکاوٹ بن رہا ہے بہن کا, اور جانے نہیں دے رہا اس بیوی کو کہ رجوع کا معاملہ ہو جائے. نہیں, یہ نہ کرو, رکاوٹ نہ ڈالو. اذا تراہو بینہم بالمعروف, جبکہ وہ باہم راضی ہوں آپس میں بھلے طریقے پر. ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر, یہ اس کو نصیحت کی جاتی تم میں سے جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. ذالکم ازکا لکم اطہر, یہ تمہارے لیے پاکیزہ تر ہے اور صاف ستھرا ہے, بہت صاف ستھرا. ان یہ ہدایات اللہ کی. خاندان کا جڑا رہنا یہ پاکیزہ بات ہے, خاندانوں کا ٹوٹنا یہ ناپاک بات ہے. خاندانوں کا جڑنا یہ رحمان کی چاہت ہے. لباس قرار دینا زوجین کو, خاندانوں کا ٹوٹنا یہ شیطان کا منصوبہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اس ملاب میں کتنی برکتیں ہوں گی, کتنی حکمتیں, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اب بچے کو دودھ پلانے کے تعلق سے کچھ ہدایات. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین, اور مائیں اپنے بچوں کو اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں. یہ پورے دو سال سے مراد یہ میکسیمم مدت ہے, اس سے کم میں بھی چھڑایا جا سکتا ہے, بلکہ خواتین جو تجربے کار ہیں وہ چھڑاتی ہیں تاکہ دو سال تک وہ چھوڑ دے دودھ کو. میکسیمم دو سال کا معاملہ. لمن اراد ان یتم الرضاعه, جو کوئی دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے. اب یہ بچے کو ماں کے وجود سے غذا ملے, بچے کو دودھ ملے ماں کا, یہ کتنا اہم معاملہ قرآن اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ذرا غور کیجئے, ہمارے معاشروں میں وہ وقت بھی گزرا, نیلے رنگ کے ڈبے, پیلے رنگ کے ڈبے, براؤن رنگ کے ڈبے, پتہ نہیں کون کون سے ڈبے مارکیٹ میں آ گئے, اور پھر پلٹا کھایا اس معاشرے نے اور کہا کہ نہیں. WHO والے بھی کہتے ہیں کہ بچوں کے لیے بہترین غذا وہ ماں کا دودھ ہے. ٹھیک ہے, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO, وہ کہے تو ماننے کو تیار. اللہ کا کلام اس پر زور دے تو اس کی ہمارے معاشرے میں اہمیت ہی نہیں, ڈوب مرنے کا مقام. اللہ ہمیں ہدایت دے. تمہارا بچے کی دودھ پلانے کا ذکر, اور پھر طلاق کا معاملہ کرو گے آپ تو اور زیادہ توجہ دلائی گئی. وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس اس باپ پر واجب ہے جس کی کہ وہ اولاد ہے بھلے طریقے پر. کیا مطلب, ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے دی تو بچہ تو گود میں دودھ پیتا, اور طلاق دے کر اس کو فارغ کر دیا, گھر پہ بھیج دیا, اور کچھ پوچھنے کا معاملہ نہیں. تمہارا اور تمہارا بچہ ہے, تمہاری بچی ہے, اب اس خاتون کو اخراجات دو تاکہ کھانے پینے کے قابل ہوگی تو اس کے وجود میں غذا تیار ہوگی بچے کے لیے. بات سمجھ آ رہی؟ اس دوران کے جب بچے نے دودھ پینا, چاہے سال ڈیڑھ سال جو بھی ہے, یہ شخص جو بچے کا بچی کا باپ ہے, یہ بچے کی ماں کو جو ہے وہ پیسے دے گا اس کے لباس کے حوالے سے, اس کے کھانے پینے کے حوالے سے. بچے کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ اکبر کبیرہ, کتنا پیارا دین ہے. یہ طلاق دی تم نے اپنی بیوی کو, بچے کا کیا قصور ہے بیچارے کا, بچی کا, اس کا نقصان نہ ہو, اس کو اس کی غذا ملے, اور اس کے ملنے کے لیے یہ باپ اس خاتون کو کھانا پینا اس کا خرچہ دے, لباس کا خرچہ دے, تاکہ بچے کے لیے غذا کا اہتمام ہو سکے. اس سے زیادہ میرے پاس اب وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے تفصیل بیان کروں. کتنا پیارا ہمارا دین ان مسئلوں کو ڈسکس کرتا ہے. اللہ کا کلام, لا تکلف نفس الا وسعها, اور کسی کو ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی مگر اتنا جتنا اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی ہو. ہاں, خرچہ فرق ہوگا, کسی کی تنخواہ لاکھ ہے, کسی کی 10,000 ہے, وہ اپنی اسی سہولت کے مطابق خرچہ دے گا. لیکن دے, لا تبار والدتو بولدھا, ماں کو نقصان نہ پہنچایا جائے اس کے بچے کی وجہ سے. ولا مولود لہو بولدی, اور نہ باپ اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے. ماں یہ نہ کہے بچے کی کہ میں دودھ نہیں پلاتی. اول تو بہت کم ہے کہ ماں کی جو ممتا ہے وہ اس سطح پر آ جائے کبھی, لیکن بہرحال منع کیا. نہ باپ جو ہے وہ نقصان پہنچائے کہ وہ ماں اس بچے کی ماں کو پیسہ نہ دے اور یہ کہ اس بچے کی غذا کا اہتمام نہ ہو سکے. نہیں, دونوں صورتوں میں نقصان پہنچانے تکلیف پہنچانے سے منع کیا گیا. وہ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, اور وارث پر بھی ایسا ہے. اللہ اکبر, ہو سکتا ہے اس بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے, بچہ بیچارہ رل نہ جائے معاشرے میں. اگر اس بچے کے باپ کا انتقال ہو گیا تو چچا ہے جو کوئی بھی ہے باپ کی طرف سے رشتے دار, وہ اخراجات دے گا اس بچے کی ماں کو اور تاکہ وہ اس ثبوت کے لائے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جس اس اسلام اس پیدا ہونے والے بچے کا کوئی قصور نہیں, اس کے ساتھ نقصان کا معاملہ نہ ہو. اگر اس کے باپ کا انتقال ہو گیا اور ابھی دودھ پلانے کی مدت والا سلسلہ چل رہا ہے تو اس بچے کے جو بھی باپ کی طرف سے ورثہ بنتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی ماں کو اخراجات دیں تاکہ اس بچے کو دودھ پلانے کے قابل ہو سکے. فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ فَرَادٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا, پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی مشورے سے تو دونوں پر کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کہ بھائی دو سال کے بجائے ڈیڑھ سال کا اکتفا کر لیں, بچہ کھانے کے لیے قابل ہو گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں, دودھ چھڑایا جا سکتا ہے. وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ, اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تم پر کوئی حرج کی بات نہیں. ممکن ہے کہ وہ ماں یا تو دودھ پلانے کے قابل نہیں کوئی وجہ ہو, یا باپ اس خاتون سے نہیں پلوانا چاہتا کسی اور سے پلوانا چاہتا تو ٹھیک ہے. لیکن اذا سلم تم ما آتی تم بالمعروف, تو تم پر کوئی حرج نہیں جبکہ بھلے طریقے پر تم ان کے حوالے کر دو وہ جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا. اگر وہ ماں کا معاملہ تھا تو جیسے ماں کے اخراجات دینے تھے, اگر تم کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہو کوئی اور خاتون دائی سے کہتے ہیں, تو اگر کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتا تو اس کو بھی خرچہ دینا پڑے گا جو دودھ پلائے گی تمہارے بچے کو, تو جو دینا طے کیا وہ دینا پڑے گا. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ, دیکھیے اللہ کا خوف بار بار آتا ہے. گھروں میں رینجرز والے نہیں لا کے بٹھائے جا سکتے, گھروں میں جو ہے وہ کلوز سرکٹ ٹیلی ویژن نہیں لگائے جا سکتے. گھروں میں تو خدا کا خوف ویسے تو ہر جگہ چاہیے, گھروں میں کون نگرانی کرے گا؟ ہر وقت یا بیٹی کا باپ آ کے بیٹھے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, نہ بیٹے کے ماں باپ ہر وقت ساتھ موجود ہوں گے. خوف خدا ہوگا تو معاملہ ٹھیک چلے گا. ان خاندانی معاملات میں بار بار اللہ کا خوف, اللہ کا خوف, اللہ کا خوف, اس کا ذکر آ رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ, اور جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. ہم لائٹ لیتے ہیں ان باتوں کو, اللہ کہہ رہے میں دیکھنے والا ہوں, اور دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سب پیش ہوگا اگر قیامت کے ان بارے میں, اس سارے معاملات کے بارے میں سوال ہوگا اللہ کے نام. اس کے بعد بیوہ کی عدت کی مدت, بیوہ کی ویڈو. والذین یتوفون منکم, اور جو لوگ تمہیں سے وفات پا جائیں. ویذرون ازواجن, اور چھوڑ جائیں بیویاں بیوہ خواتین. یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر وعشرا, وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں چار مہینے دس دن. روکے رکھیں یہ ان کی عدت کی مدت ہے, چار مہینے دس دن قمری کیلنڈر کے اعتبار سے, قمری کیلنڈر کے اعتبار سے چار مہینے دس دن. بناؤ سنگھار نہیں کرنا, بہرحال غم کی کیفیت ہے. خاتون کا بڑا, ایک بیوی کا بڑا گہرا تعلق شوہر سے, تو چار مہینے دس دن اس کی عدت کی مدت. ہاں کوئی شدید ضرورت ہے, علاج کا معاملہ, اس طرح کا معاملہ, تو گھر سے باہر جا سکتی ہے, ادروائز وہ گھر میں رہے اور بناؤ سنگھار اس سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت پوری کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں تم پر, جو وہ اپنے حق میں کریں بھلے طریقے پر. ایک بار بیوہ خاتون کی عدت پوری ہو گئی, اب اگر وہ نکاح کرنا چاہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی. یہ تو ہندوؤں کا تصور ہے کہ بیوی سستی ہو جائے جل کر اپنے آپ کو جلا کر مار ڈالے, نہیں, یہ ہندوانہ تصورات ہیں. بیواؤں سے تو اللہ کے نبی نے شادی کی صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس کو اجازت ہے وہ نکاح کرنا چاہے تو نکاح کرے. واللہ بما تعملون خبیر, اور تم جو کچھ کرتے ہو اے لوگو اللہ اسے خوب واقف ہے. ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, اور تم پر اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم عورتوں کو اشارے کنائے میں نکاح کا پیغام بھیج دو. او اکنتم فی انفسکم, یا اپنے دلوں میں چھپا کر رکھو. مراد کیا ہے, ابھی آگے ذکر بھی آ رہا ہے, یہ ہے کہ اشارے کنائے میں کوئی پیغام, خاص طور پر بیوہ کی عدت کی مدت کے درمیان بات ہو رہی ہے. توجہ کیجیے گا, ہٹ کر مسئلہ ہے لیکن بہت اہم. ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک یا دو طلاق دے رکھی, اب کوئی کہ اچھا اس کی بھی تو طلاق ہو گئی, یہ بھی تو فارغ ہو گئی, تو جہاں پیغام بھیج دو. بالکل نہیں, جب تک اس کی عدت کی مدت باقی ہے کس کا حق ہے رجوع کا؟ شوہر کا. یہاں تو بالکل حرام ہے تو نکاح کا پیغام دے دے. یہ جو گفتگو ابھی ہو رہی ہے یہ بیوہ کے تعلق سے ہے کہ جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کی عدت کی مدت پوری ابھی نہیں ہوئی ہے, تو اشارے کے لائے میں تو پیغام بھیج دو. فقہ نے دو چار جملے بتائے, مثلا ایک جملہ
پہنچوا تو یہ پیغام اپنی کسی گھر کی خاتون کے ذریعے سے کہ بھائی اللہ تمہارا بھلا کرے گا, تم فکر نہ کرنا, بہتر ہو جائے گا معاملہ. اشارے کنائے تو یہی ہوتے ہیں. لیکن آگے ایک اور بات, او اکننتم فی انفسکم, یا تم اس بات کو اپنے دلوں میں چھپا کر رکھو, علم اللہ انکم ستذکرونہن, اللہ کے علم میں ہے کہ تمہیں ان کا خیال تو آئے گا, ممکن ہے تم نکاح کرنا چاہتے ہو تمہیں خیال آ جائے گا, ولکن لا تواعدہن سرن, لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرنا. یہ نکاح پوشیدہ نہیں ہوتا, نکاح ظاہری ہوتا ہے, چھپ کر تو وہ زنا کے معاملات ہوتے ہیں, معاذ اللہ, اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. ولکن لا تواعدہن سرن, ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو, یعنی یہاں مراد کیا ہے, یہ چوری چھپے نہیں ہوگا, جب خاتون کی عدت مکمل ہو جائے گی تو نکاح علل اعلان ہوگا, چوری چھپے کا کوئی معاملہ نہ کرنا. الا ان تقولوا قولا معروفا, مگر یہ کہ تم بھلے طریقے پر کوئی بات کہہ دو, وہی بات جو ایک جملہ آپ کے سامنے رکھے گئے, ولا تعزم عقدۃ النکاح, اور نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرنا. عقدۃ النکاح, عقد نکاح کہتے ہیں گرہ, مضبوط پورا بندھن. حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے. ارادہ تو تم نے, خیال تو آ گیا, لیکن پکا ارادہ جب تک یہ عدت چل رہی جائز نہیں, عدت کی مدت مکمل ہو جائے گی پھر نکاح کا معاملہ کرنا, اس سے قبل اشارے کنائے میں کوئی بات ہو جائے مگر پکا ارادہ وہ بھی نہ کرو, اور نکاح تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ عدت کی مدت مکمل نہ ہو جائے. وَعْلَمُوا, اور جان لو, اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے, فَحْذَرُوا, بس اس سے ڈرتے رہو. وَعْلَمُوا, اور جان لو, اَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ, بے شک اللہ بہت بخشنے والا, حلم تحمل والا ہے. اس کے بعد اگلا رکوع ہے اسی تسلسل میں, لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضا, تم پر کوئی حرج یعنی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو یا ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو. ومتعوهن, اور انہیں کچھ دے ضرور دو. اب یہ بھی کبھی کیفیت آ سکتی ہے, اللہ محفوظ رکھے, لیکن آئے تو مسائل بیان ہو رہے ہیں. ایک نکاح ہو گیا لیکن رخصتی کا معاملہ نہ ہوا, طلاق دے دی اور مہر بھی مقرر نہیں تھا, تو اس صورت میں ومتعوهن, کچھ نہ کچھ تو دو. اللہ اکبر کبیرہ. فقہا نے لکھا کوئی جوڑا دے دو, کوئی گفٹ دے دو. کتنی عجیب بات ہے, طلاق ہو رہی ہے اور ناگوار صورت حال ہے, نہیں, ومتعوهن, کچھ طے بھی نہیں کیا تھا اس کے باوجود کچھ نہ کچھ دے دو. ومتعوهن, اور انہیں کچھ خرچ دے دو, کوئی تحفہ دے دو. علی الموسی قدر ہو, علی المقتری قدر ہو, خوشحال آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے اور تندرست آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. متاع بالمعروف, یہ دینا ہے بھلے طریقے پر. حقا علی المحسنین, یہ عمدگی کے ساتھ نیکی کا عمل کرنے والوں کے لیے لازم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں جو طلاق کے بعد جو کچھ ہوتا ہے ہم سب کو پتا ہے, اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں, مہر بھی طے نہیں ہوا تھا, اگر ایسا ہو گیا کہیں تب بھی کوئی جوڑا کچھ نہ کچھ دے کر فارغ کرو. اس قدر پیارا دین, اتنی کڑوی نا خوشگوار بات کو اتنی عمدگی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچانے کا جو دین حکم دے, انڈر نارمل سرکمسٹانسز, فیملیز یہاں پر موجود ہیں, بچے بھی ہمارے یہاں پر موجود ہیں, عام حالات میں ان گھروں کے لیے کتنی پیاری تعلیمات ہمارے دین نے دی ہوں گی اندازہ بھی کیجیے, اور سیکھنے کی بھی کوشش کی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی سورت, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اور اگر تم انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا, یہ رخصتی سے پہلے طلاق دے دی. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, اور ان کے لیے تم نے مہر مقرر کیا ہو, فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, تو اس کا آدھا یہ نصف دینا ہوگا جو تم نے فرض کیا تھا, لازم کیا تھا. پہلی صورت کیا تھی, مہر مقرر نہیں تھا, رخصتی سے پہلے طلاق دی, کچھ دے دلا کے فارغ کرو. اب کیا ہے, رخصتی سے پہلے طلاق, لیکن مہر مقرر کتنا دینا ہوگا, آدھا. تیسری صورت سادہ سی ہے, رخصتی بھی ہو گئی, مہر بھی طے تھا, طلاق دے دی تو پورا دینا پڑے. اور تیسری صورت تو بہت سادہ سی ہے نا, کہ رخصتی ہو گئی اور اب طلاق دے دی تو مہر نہیں دیے تو پورا دینا پڑے گا. اور ایک صورت اور اسے اشارہ کر دوں, کہیں ذہن میں بیٹھ جائے گی, کام آ جائے گی بات, انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. مہر طے نہ ہوا تو کیا مہر لگے گا خاتون کا, کیا مہر دینا پڑے گا, اس کو کہتے ہیں مہر مثل. مثل ٹھیک ہے, مثال ایک خاتون کا نکاح, وہ مہر طے نہ ہو سکتا تو کیا اپلائی ہوگا, اس خاتون کے خاندان کی عورتوں کا جو عام طور پر مہر ہوتا ہے وہی اپلائی کیا جائے گا, مہر مثل اس کو کہا جاتا ہے. تو کہیں طے نہ ہوا تو کیا اپلائی ہوگا, مہر مثل اپلائی ہوگا. یہ چند صورتیں ان آیات کے ذیل علماء نے بیان فرمائی. فرمایا کہ وقد فرضتم لہن فریضۃ, اور اگر تم نے ان کے لیے مہر مقرر کیا, فنصف ما فرضتم, تو نصف دینا ہوگا جو تم نے مقرر کیا, الا سوائے اس کے, ان یعفونا, کہ وہ معاف کر دیں,
او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے. اس کی ایک تعبیر کیا ہے؟ وہ خاتون ہی معاف کر دیں، یعنی خواتین معاف کر دیں، ٹھیک ہے، معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. یا وہ شوہر معاف کر دے جن کے ہاتھ میں اختیار ہے. شوہر کا معاف کرنا کیا ہے؟ آدھا نہ دو بلکہ پورا دے. عجیب بات ہے، یہ کیسے نہیں؟ اس طلاق میں پھر بار بار زور یہ دینا چاہ رہا ہوں، اس طلاق والی کڑوی گولی کے بارے میں کہا جا رہا ہے خوبصورتی سے معاملے کو پورا کرو. ارے تم ہی معاف کرو، مرد بنو. ہم بڑی مردوں کی بات کرتے ہیں، مردانگی کی باتیں کرتے ہیں، مرد بنو. طے تو تم نے جو کیا تو ساتھ دینا، تم ہی معاف کرو، تم پورا ادا کرو. اللہ اکبر. میں اتنا زور دے رہا ہوں، تنہائی میں بیٹھ کے سوچیے کہ کتنا پیارا دین اللہ نے دیا. ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ کیا ہمارے معاشرے کے نقشے ہیں؟ کیا طلاقوں کے بعد گھروں کی صورت حال ہوتی ہے؟ سروں کو پھاڑ دینا، اللہ اکبر. خون بہ رہا ہے، ایک عورت جو ہے وہ پہنچتی ہے، کبھی یونٹ آفس پہنچتی ہے، کبھی یو سی کونسل والوں کے پہنچتی ہے، کبھی وہ جاتی ہے تھانے والوں کے پاس بتانے کے لیے یہ ہوا میرے ساتھ، اور پھر طلاق دیے. اللہ اکبر. کبھی یہ ظلم کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کی کتاب کو بھلائیں گے. اللہ کا خوف دلوں میں نہیں ہوگا تو یہ نقشے ہمارے معاشروں میں، کبھی تھانوں میں، کبھی یونٹ کے آفس کے اندر، کبھی یو سی کونسل کے اندر، کبھی سڑکوں کے اوپر آپ کو نظر آئیں گے. اس لیے قرآن پڑھیں بھائی، قرآن کو سمجھے اور قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کریں. اول تو موقع ہی نہ ہے طلاق کا، اتنی پیاری ہدایت، اشارہ کیا میں، آ بھی گیا تو اس کو بھی خوبصورتی کے ساتھ پائے تکمیل کو پہنچاؤ. دس از دا دین آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ اکبر. وان تعفو، دیکھیے قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اور اگر تم ہی معاف کر دو، ارے تم مرد بنو، پورا ہی دے دو. اقرب للتقوى، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولو. اللہ اکبر. طلاقوں میں اور قرآن کہہ رہے ہیں کہ احسان کرنا نہ بھولو. تو بھائی آپ کے میرے گھر تو آباد ہے نا، اللہ ان کو آباد رکھے، کتنا احسان کرنا چاہیے، کتنا خوبصورت معاملہ کرنا چاہیے، کتنے پیارے رویے ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے. طلاق کے بعد بھی قرآن کہہ رہے ہیں کہ ولا تنسبوا الفضل بینکم، آپس میں فضل کرنا، احسان کرنا نہ بھولو. تو جب گھر قائم ہے تو کتنا ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا سلوک کرنا چاہیے، اندازہ کیجیے. قربان جائیے رب کائنات کی تعلیم پر. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے خوب دیکھنے والا ہے. اچھا گھروں کی بات بہت ہو گئی، اور گھر پہ آدمی کھو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اب نماز کا ذکر آ گیا، اور نماز ہر چند گھنٹوں بعد کھینچ کر لاتی ہے، پھر یاد دلاتی کہ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے. گھر جاؤ تو سیدھے رہنا گھر میں جا کر بھی. اب نماز کا بیان. حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو. والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز کی. وسطی بہترین کو بھی کہیں گے، مراد ہر نماز بہترین طریقے پر ادا کرو، اور وسطی درمیانی کو بھی کہیں گے. ایک رائے عصر کی نماز کے بارے میں ہے حدیث کے مطابق. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے فرما بردار بن کر کھڑے رہو. گھروں میں بھی ہو تو فرما بردار بنو، نماز میں بھی ہو تو فرما بردار بنو. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیدل ہی پیدل یا سواری پر، جیسے بس پڑے بچ پڑے نماز ادا کرو. یہ بات ہو رہی ہے صلاۃ الخوف کی، خوف کی حالت ہے، دشمن کا خوف، حملہ ہونے والا ہے یا جنگ جاری ہے، اس طرح کا خوف کبھی ہے تو جیسے بن پڑے نماز ادا کرو، پیدل ہو تو پیدل ہی ادا کرو، جیسے بھی بن پڑے، یا سواری پر بیٹھ کر یہ نماز ادا کر لو. ہاں فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن پاؤ، عام حالات کی بات ہو رہی ہے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تو اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ اللہ نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. یہاں ذکر سے مراد نماز، اور نماز ہمیں کس نے سکھائی ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کہتے ہیں میں نے سکھائی، تو نبی کا سکھانا اللہ کے سکھانے کے برابر ہے. اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن بھی عطا کیا، سنت بھی عطا کی، سنت نے ہمیں نماز سے طریقہ سکھایا. والذین يتوفون منكم ويذرون ازواجا، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وصیت لازواج متاعا الى الحول غیر اخراج، تو اپنی بیویوں کے لیے ایک سال تک نان نفقے کی وصیت کریں نکالے بغیر. یہ اول دور کا حکم تھا کہ بھائی وصیت ہے کہ تم یہ کر جاؤ کہ میری بیوی جب بیوہ ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، تو گھر میں رہے گی، اور ایک سال کا اس کا نان نفقہ اس کو دیا جائے گا، اخراجات دیے جائیں گے. یہ وصیت کی ایک تلقین تھی. لیکن جب سورہ نساء میں احکامات آگے، وراثت کے سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں زوجین، اولاد وغیرہ، ان سب کے اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر فرما دیے، تو یہ حکم ہو جائے گا منسوخ، ایبروگیٹڈ، اور وہ ہوگا ناسخ، بعد والا حکم. تو یہ حکم منسوخ ہے. اب فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں، سال سے پہلے نکل جائیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں جو اپنے بارے میں وہ بھلے طریقے پر فیصلہ کرے. واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے.
وللمطلقات متاع بالمعروف، اور مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نفقہ لازم ہے، یعنی عدت کی. ہاں ایک اور بات، طلاق دے دی تو عدت کے دوران پہلی اور دوسری طلاق کی حد تک یہ اسی شوہر کے نکاح میں ہے، تو خرچہ اسی شوہر نے دینا ہے. ایک اور دو طلاق کی حد تک یہ خاتون اسی شوہر کے نکاح میں رجوع کا امکان ہے نا، تو یہ سارے اخراجات اس کے شوہر نے دینے، چاہے اس کے گھر پہ بھیج دیا باپ کے گھر پہ، شوہر کے ذمہ خرچہ ہے سارا. کان کھول کر اچھی طرح ان باتوں کو ہمیں سننا ہے، سمجھنا ہے، اور اگر کہیں موقع ہے تو عمل کرنا ہے. اللہ ویسے طلاق کے معاملات سے محفوظ رکھے، لیکن قرآن کی تعلیمات. وللمطلقات متاع بالمعروف، مطلقہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق بھلے طریقے پر نان نفقین اخراجات کا معاملہ لازم ہے، حقا علی المتقین، یہ متقین پر لازم ہے. اللہ اکبر، تقوی خوف خدا ہوگا تو ان احکامات پر عمل ہوگا، ورنہ لوگ تو زنا بھی کر رہے ہیں، تو کون کرے گا ان پر عمل؟ جس کے دل میں خوف خدا ہوگا، جو دین سیکھے گا وہ ان تقاضوں پر عمل کرے گا. کذلک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اپنے احکامات پر واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو. آج کا مطالعہ یہ مکمل کر رہے ہیں، یہ 31 رکوع مکمل ہوئے. ہم نے رکوع نمبر 28 29 30 31 جو ابھی چار رکوع سمجھے، یہ خاندانی زندگی سے متعلق ہدایات پر بڑے قیمتی مقامات. اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب 8 رکعت تراویح کی ادا کریں گے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.